السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن والاه. وبعد، إرشاد باري تعالى: فاصبر كما صبر أولو العزم من الرسل، الآخر الآية. اور دوسری آیت کریمہ میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے: فلما تراء الجمعان قال اصحاب موسى انا لمدركون قال كلا ان معي ربي سيهدين. اور صحیح بخاری میں سید عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ جب اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام مدینہ پہنچے ہجرت کے بعد، یہ دیکھا کہ یہود یوم عاشورا کا روزہ رکھتے ہیں، تو ان سے پوچھا کہ وہ اس دن کا روزہ کیوں رکھتے ہیں؟ انہوں نے کہا کہ اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کو اس دن میں فرعون سے نجات عطا فرمائی تھی، تو شکرانے کے طور پر ہم عاشورہ کے دن کا روزہ رکھتے ہیں. اللہ تعالیٰ کے پیار پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا: ہم زیادہ حق رکھتے ہیں موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام پر تم لوگوں سے. اور پھر اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے عاشورہ کا روزہ بھی رکھا اور صحابہ کو بھی حکم دیا کہ عاشورہ کے دن کا روزہ رکھو. آج خطبے کا موضوع ہے یوم عاشورہ، اہمیت، فضیلت اور بعض اہم اسباق. عاشورہ کا دن کی اہمیت کیا ہے، اس کی فضیلت کیا ہے؟ اور اس دن کے ساتھ وہ کون سے اسباق ہیں جو اس دن کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں جو ہم نے حاصل کرنے ہیں؟ سب سے پہلی بات یہ ہے کہ کسی دن کی اہمیت یا فضیلت ہے یا نہیں ہے، شرعاً یا عادتاً، دو مختلف چیزیں ہیں. اگر ہم کسی دن کی اہمیت فضیلت کی بات کرتے شریعت کے اعتبار سے، یعنی یہ فلان دن جو ہے یہ عظیم دن ہے، یہ اس دن کی اہمیت ہے، یہ اس دن کی فضیلت ہے، اور ہم اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل کرنے کے لیے اس دن کی فضیلت کی بات کر رہے ہیں، اہمیت کی بات کر رہے ہیں، تو اس کی شرط یہ ہے کہ شرعاً اس کی دلیل ہونی چاہیے، اور دلیل سے مراد قرآن مجید کی آیت ہو یا صحیح حدیث ہو جو اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہو. اور اگر دلیل نہیں ہے تو پھر ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ اس دن کی شرعاً کوئی اہمیت یا فضیلت ہے. یہ الگ بات ہے کہ اگر ہماری زندگی میں عادت کے طور پر اس دن کی کوئی اہمیت ہو، وہ الگ بات ہے. جب ہم اسے شریعت سے جوڑ دیتے ہیں کسی وقت، کسی دن، کسی جگہ کی اہمیت یا فضیلت کو، تو اس کی دلیل ہونی چاہیے شرعاً. اور دلیل قال اللہ وقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. عادت کے طور پر بھی اگر کوئی دن میری زندگی میں اہمیت رکھتا ہے، مثال کے طور پر جس دن اللہ تعالیٰ نے مجھے بیٹا عطا فرمایا، بیٹے سے نوازا ہے، یا جس دن میں کسی ہلاکت سے بچا ہوں، یا جس دن میری شادی ہوئی ہے، یا جس دن مجھے نوکری ملی، ڈگری ملی ہے، کوئی بھی دن اگر میں اس دن کو کوئی اہمیت دیتا ہوں تو اس پر عمل بھی شریعت کے طور پہ کرنا ہے. کئی لوگ اپنی ولادت کے دن کی اہمیت سمجھتے ہیں کہ جس دن میں پیدا ہوا ہوں بڑی اہمیت کے دن ہے, اور پھر اپنی سالگرہ مناتے ہیں, یا جس دن بچہ پیدا ہو بچے کی سالگرہ مناتے ہیں. اگر اس دن کی اہمیت تمہارے دل میں ہے, تمہاری زندگی میں ہے, الگ بات ہے. لیکن شرعاً دو چیزوں سے بچنا ہے. نمبر ایک, اس دن کو اللہ تعالیٰ کے نزدیک قرب حاصل کرنے کے لیے کوئی عمل نہیں کرنا چاہیے, خصوصی طور پر تخصیص کر کے کہ اس دن میں یہ اہمیت کا دن ہے, میں نے ہمیشہ اس دن میں کوئی خاص عبادت متعین کر دینی ہے, یہ جائز نہیں ہے. کیونکہ عبادات کی تخصیص یا تعمیم یہ اللہ تعالیٰ کی مرضی, اللہ تعالیٰ کی مرضی سے ہوتی ہے کہ کون سی عبادت ہم نے کب کرنی ہے, یہ ہم اس کی تخصیص نہیں کر سکتے. عام عبادت کو خاص کر دینا, مطلق کو قید لگا دینا, یہ بدعت ہے, جائز نہیں ہے. اور دوسری بات, کافروں سے مشابہت نہ ہو, کوئی ایسا اقدام نہ کیا جائے اس دن میں جو عادت کے طور پہ میرے لیے اہم ہے, کوئی ایسا عمل نہ کروں جس سے کافر معروف اور مشہور ہو, جو کافر کیا کرتے ہیں. کیونکہ ہمیں حکم دیا گیا ہے کہ ہم نے کافروں کی مخالفت کرنی ہے, اور سالگرہ منانا جو ہے یہ مسلمانوں کا عمل نہیں ہے. بس برتھ ڈے منانا جو ہے یہ شرعی طریقہ نہیں ہے, غلط ہے شرح, جائز نہیں ہے. وجہ کیا ہے, اگرچہ اس دن کی اہمیت ہے میری زندگی میں جس دن میں پیدا ہوئی, یا بعض لوگ شادی کی سالگرہ مناتے ہیں, یہ بھی جائز نہیں ہے, کیونکہ یہ بھی طریقہ انہیں کا, ہمارا نہیں ہے, یہ کافروں کا طریقہ ہے. وجہ کیا ہے, اس کی دو وجوہات ہیں. پہلی وجہ یہ ہے کہ ایک دن کو ہم نے متعین کر دیا ہے, جو سال میں بار بار آتا ہے اور اس کی اہمیت ہم متعین کر دیا ہے, اور پھر کافروں سے مشابہت بھی اس دن میں اختیار کر لی ہے. تو اس اعتبار سے برتھ ڈے جو ہے منانا یا شادی کی سالگرہ منانا جو ہے جائز نہیں ہے. الغرض سب سے پہلی بات یہ ہم نے یہ جان لینی چاہیے, ہم نے یہ جاننا ہے کہ کسی دن کی بھی یا کسی وقت کسی جگہ کی اگر کوئی اہمیت ہے شرعاً, اس کی دلیل ہونی چاہیے. ہمارا موضوع یہ ہے عاشورہ کے دن کی اہمیت اور فضیلت, اس کی کوئی دلیل ہے؟ جب ہم نے یہ کہہ دیا کہ عاشورہ کے دن کی اہمیت ہے تو پھر دلیل تو ہونی چاہیے نا, جیسا کہ ابھی میں نے قاعدہ بیان کیا ہے. عاشورہ کا دن اصل دن ہے کیا؟ یہ اسے عاشورہ کا دن یا یوم عاشور کیوں کہا جاتا ہے؟ عربی زبان میں یوم دن ہے, اور عاشورہ عشرہ سے لیا گیا, عشرہ دس کو کہتے ہیں, یعنی یہ وہ دن ہے جس میں دس تاریخ متعین ہو جاتی ہے. اور شرعاً اور عرفاً بھی یہ دن جو ہے اگرچہ ہر مہینے میں دس تاریخ آتی ہے, لیکن جب یوم عاشورہ کہتے ہیں تو پھر سال میں ایک ہی دن ہے. کون سا دن ہے؟ محرم کا دسواں دن, محرم کی دس تاریخ, یہ یوم عاشورہ ہے. اس دن کی کیا اہمیت ہے؟ صحیح بخاری میں ابھی میں نے حدیث بیان کی ہے, اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام مدینہ پہنچتے ہیں, اور مدینہ میں جیسے ہم سب جانتے ہیں یہودی بھی رہا کرتے تھے, اور تین قبیلے تھے یہودیوں کے. لیکن ایک چیز قابل غور تھی کہ یہ یہودی جو ہیں محرم کی دس تاریخ کو روزہ رکھا کرتے تھے. اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے پوچھا کہ اس دن کا روزہ کیوں رکھتے ہو تم لوگ, اس دن کی کیا خاصیت خصوصیت کوئی اہمیت کیا ہے اس دن کی؟ تو یہودیوں نے کہا اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کو فرعون سے نجات اسی دن میں دی تھی، یوم عاشورا میں دی تھی، اور موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے اللہ تعالیٰ کا شکرانہ ادا کرتے ہوئے اس دن کا روزہ رکھنا شروع کر دیا تھا، اور اس دن سے بنی اسرائیل بھی، ہم یہود بھی اس دن کا روزہ رکھتے ہیں اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتے ہوئے، شکرانے کے طور پر۔ تو اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہم زیادہ حق رکھتے ہیں موسیٰ علیہ السلام پر تم لوگوں سے زیادہ۔ موسیٰ علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے پیارے نبی ہیں، اولو العزم من الرسل میں سے ہیں۔ جب یہودی روزہ رکھتے ہیں شکرانے کے طور پر، اور یہ ایک خوشی کا دن سمجھا جاتا تھا کیونکہ فرعون کا ظلم و ستم بنی اسرائیل پر 600 سال تک رہا تھا، تو اللہ تعالیٰ نے 600 سال کی غلامی سے اور عذاب سے آزادی عطا فرمائی ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ کے پیارے نبی موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے شکرانے کے طور پر، انسان شکر خوشی میں کرتا ہے، شکرانے کے طور پر عاشورے کے دن کا روزہ رکھنا شروع کر دیا۔ بنی اسرائیل نے بھی اپنے نبی کی پیروی کرتے ہوئے اس دن کا روزہ رکھنا شروع کر دیا۔ اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی اس عبادت میں بھی حصہ لیا اور شریک ہوئے، اور اس دن کا روزہ رکھنا بھی شروع کر دیا یہ فرماتے ہوئے کہ ہم زیادہ حق رکھتے ہیں تم لوگوں سے موسیٰ علیہ السلام پر۔ اگر یہ روزہ اللہ تعالیٰ کے پیارے نبی موسیٰ علیہ السلام نے رکھا تھا، اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتے تو ہم بھی اللہ کا شکر ادا کرتے ہوئے روزہ رکھتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے، اسی صحیح بخاری کی روایت میں آیا ہے، کہ خود عاشورہ کے دن کا روزہ رکھنا شروع کیا اور صحابہ کو حکم بھی دیا کہ تم لوگ بھی اس دن کا روزہ رکھو۔ رمضان کے مہینے کے روزے کے فرضیت سے پہلے جو سب سے پہلا روزہ فرض ہوا وہ عاشورہ کے دن کا روزہ تھا۔ تو عاشورہ کا روزہ جو تھا ایک دن سال میں فرض تھا، سب نے رکھنا تھا۔ پھر اس کے بعد جب رمضان کا روزہ فرض ہوا پورے مہینے کا، تو پھر یہ حکم منسوخ ہو گیا، لیکن اس کا استحباب باقی رہا کہ مستحب ہے۔ پہلے فرض تھا، رمضان کی فرضیت کے بعد، رمضان کے روزوں کی فرضیت کے بعد عاشورہ کے دن کا روزہ جو ہے وہ فرض تو نہ رہا لیکن مستحب باقی رہا، یعنی یہ عمل مستحب ہے اور اس کا اجر عظیم ہے۔ یہ ہے عاشورہ کے دن کی اہمیت۔ اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں اور خلفائے راشدین کی زندگی، فضیلت کیا ہے، اہمیت جانے، فضیلت کیا ہے کہ ہم نے اس دن میں روزہ رکھنا ہے جیسے کہ اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم اور فرمان ہے، اور صحابہ نے بھی عاشورہ کے دن کے روزہ رکھنے کا اہتمام کر دیا، سلف نے بھی اس دن کے روزہ کا اہتمام کیا اور کرتے رہے، اور آج ہم بھی عاشورہ کے دن کا روزہ رکھتے ہیں۔ لیکن کیونکہ اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیشہ ایک سبق سکھایا ہے کہ مخالفت کریں یہود و نصارہ کی، تو اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر میں اگلے سال تک زندہ رہا تو 9 تاریخ کا روزہ بھی رکھوں گا۔ لیکن سبحان قدر اللہ ما شاء فعل، اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم پہلے وفات آ گئی، رمضان سے پہلے، محرم سے پہلے، لیکن یہ حکم باقی رہا امت کے لیے۔ تو عاشورہ کے دن کو روزہ رکھنے کا مسنون طریقہ یہ ہے کہ 9 ذوالحجہ کا روزہ تاسوعا اور 10 9 محرم کا روزہ تاسوعا اور 10 محرم کا روزہ عاشورا، یہ دو دنوں کا روزہ رکھنا مستحب ہے. اگر کوئی 10 اور 11 بھی رکھنا چاہے 9 کو نہیں رکھ سکا تو کوئی حرج، تب بھی ٹھیک ہے، مخالفت یہاں پر بھی ہوتی ہے. بعض لوگوں کو غلط فہمی ہوئی ہے اس حدیث سے، انہوں نے یہ سمجھا ہے کہ 10 تاریخ کا روزہ منسوخ ہو کر 9 تاریخ میں ہو گیا. یہ قول ضعیف قول ہے، اس سے مراد ہرگز یہ نہیں تھا کہ 10 تاریخ کے روزہ کو منسوخ کر دیا گیا اور اس کی جگہ 9 تاریخ کا روزہ مشروع ہو گیا. نہیں، اس سے مراد یہ اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے اس فرمان سے کہ 10 تاریخ کا روزہ باقی ہے، جیسے ہے ویسے ہی ہے، لیکن مشرکین یہود سے مخالفت کرنے کے لیے 9 تاریخ کا روزہ رکھنا ہے، 10 تاریخ کے روزے کے ساتھ، عاشورے کے روزے کے ساتھ. یہ مطلب ہے، اور سلف سے بھی یہی ثابت ہے، اور سلف علماء بھی آج یہی فرماتے ہیں. ہاں، اس میں اختلاف ہوا کہ 3 دن کا روزہ رکھنا ہے یا نہیں رکھنا ہے، صرف 2 کا رکھنا ہے، اس میں اختلاف ہے. صحیح قول یہ ہے کہ افضل ترین یہ ہے کہ 3 دن کا روزہ رکھا جائے، اس کے بعد 9 اور 10، اور اس کے بعد 10 اور 11، یہ ترتیب ہے. 3 دنوں کا روزہ ہے، 9، 10 اور 11، اگر 2 رکھنے ہیں تو 9 اور 10، جیسے کہ حدیث میں آیا ہے، کوئی شخص 9 تاریخ روزہ نہیں رکھ سکتا کسی وجہ سے، تو پھر 10 اور 11 کو روزہ رکھ لے. احمد کے تعلق سے 2 باتیں رہ گئی ہیں جس میں ہمیں کئی سبق ملتے ہیں. پہلی بات کہ بنی اسرائیل کا یہ کہنا، یہودیوں کا یہ کہنا کہ اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو اور بنی اسرائیل کو فرعون سے نجات عطا فرمائی، اور ہم اس دن کا اس لیے روزہ رکھتے ہیں شکرانے کے طور پر. قصہ کیا ہے موسیٰ علیہ السلام کا، بنی اسرائیل کا اور فرعون کا؟ خوشی کا دن ہے، شکرانے کا دن ہے، تو اصل قصہ کیا ہے؟ قصہ لمبا ہے، پہلے بھی کئی مرتبہ بیان کر چکے ہیں، لیکن صرف آخری وقت میں جب ہم نجات کی بات کرتے ہیں، فرعون کی ہلاکت کی بات کرتے ہیں، تو اس ہلاکت کے ہم ذکر کر دیتے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کافر سب سے، اپنے زمانے کا سب سے بڑا کافر، سب سے بڑا جابر، سب سے بڑا ظالم انسان، اللہ نے ہلاک کیسے کیا؟ سورۃ الشعراء میں اس موضوع کے تعلق سے چند اہم آیات ہیں. ارشاد باری تعالیٰ ہے، فَأَرْسَلَ فِرْعَوْنُ فِي الْمَدَائِنِ حَاشِرِينَ إِنَّ هَؤُلَاءِ لَشِرْذِمَةٌ قَلِيلُونَ وَإِنَّهُمْ لَنَا لَغَائِظُونَ وَإِنَّ لَجَمِيعٌ حَاذِرُونَ فَأَخْرَجْنَاهُمْ مِنْ جَنَّاتٍ وَعُيُونٍ وَكُنُوزٍ وَمَقَامٍ كَرِيمٍ كَذَلِكَ وَأَوْرَثْنَاهَا بَنِي إِسْرَائِيلَ فَأَتْبَعُوهُمْ مُشْرِقِينَ فَلَمَّا تَرَاءَ الْجَمْعَانِ قَالَ أَصْحَابُ مُوسَى إِنَّا لَمُدْرَكُونَ قَالَ كَلَّا إِنَّ مَعِيَ رَبِّي سَيَهْدِينِ. فرعون کا ظلم اور ستم حد سے گزر گیا، اور بار بار وعدہ کرتا رہا موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام سے کہ جتنی بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے عذاب آتا تھا آیت و معجزے کی شکل میں، یہ ٹل جائے، میں بنی اسرائیل کو تیرے حوالے کر دوں گا. کہ اللہ تعالیٰ کا یہ حکم تھا کہ بنی اسرائیل کو لے کے جانا، مصر سے لے کے جانا ہے بیت المقدس کی طرف. اب اس قافلے کی تعداد 6 لاکھ کی تھی، بنی اسرائیل جو مصر میں تھے، جن پر ظلم و ستم کیا جا رہا تھا، 6 لاکھ کی تعداد تھی تقریبا. تو فرعون اپنے گھمنڈ اور تکبر کی وجہ سے بار بار وعدے خلافی کرتا رہا، وعدہ توڑتا رہا، اور اللہ تعالیٰ کے عذاب معجزات آیتوں کی شکل میں بار بار آتا رہا. تسع آیات، نو آیتیں، جن میں پہلی دو تو موسیٰ علیہ السلام نے پہلے دکھا دی تھی، لاٹھی کا سانپ بن جانا اور ید بیضاء، ہاتھ کی سفیدی جو ہے. اس کے علاوہ سات آیتیں اور بھی تھیں جو عذاب کی شکل میں نازل ہوئی تھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے. اور بار بار فرعون یہی کہتا تھا کہ مصیبت ٹل جائے، میں وعدہ کرتا ہوں کہ بنی اسرائیل میں تمہارے حوالے کر دوں گا، آزاد کر دوں گا. آخر میں فرعون نے جب آخری وعدہ کیا، اس نے کہا ٹھیک ہے، صبح تم لوگ چل، تم لوگ آزاد ہو. جب یہ قافلہ چل پڑا تو فرعون اور اس کے حواریوں کو یہ مسئلہ ہو گیا کہ اب ہماری خدمت کون کرے گا، غلامی کون کرے گا، ہم تو کچھ کرنا جانتے ہی نہیں ہیں. وہ غلامی 600 سال کی غلامی تھی. تو آسانی سے ایسے جانے دینے کیسے ممکن ہے؟ تو فرعون نے اپنا لشکر تیار کیا اور پیچھا کیا موسیٰ علیہ السلام کا اور بنی اسرائیل کا. جب پہنچے بنی اسرائیل، ابھی مصر میں نکل رہے تو سمندر سامنے آ گیا. اور دور سے دیکھا کہ فرعون کا لشکر آ رہا ہے. دیکھیں اللہ تعالیٰ نے کیا بیان فرمایا ہے، ذرا الفاظ پہ غور کریں. فَأَخْرَجْنَاهُمْ مِنْ جَنَّاتٍ وَعُيُونٍ. فرعون کس نے نکالا؟ سنے، فَأَخْرَجْنَاهُمْ، ہم نے نکالا ہے فرعون کو اس کے لشکر کو، مِنْ جَنَّاتٍ وَعُيُونٍ، جو باغات میں سے اور جو نہریں جاری تھی، جس کا فرعون نے کہا کہ دیکھتے ہو کہ میں مصر کا بادشاہ ہوں اور اس کے جو باغات اور جس کی نہریں میرے محل کے نیچے سے جاری ہیں، وہ ہے کہ میں اس کا مالک ہوں. تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے فَأَخْرَجْنَاهُمْ، ہم نے نکالا ہے فرعون کو ان باغات سے اور ان چشموں سے، پانی کے چشموں سے، وکنوز و مقام کریم، اس کے جو بھی خزانے تھے، جو بھی اس کا مقام کریم تھا، جو بھی اس کا تخت تھا، اس تخت سے ہم نے اتارا ہے اور ہم نے اسے اپنے محل سے نکالا ہے، عیش و عشرت سے، اس بڑی زندگی سے ہم نے نکالا ہے. کذالک اورثناها بنی اسرائیل، پھر ہم نے جو دنیا وہ چھوڑ کے گئے اس کا وارث بنی اسرائیل کو بنا دیا ہے. فاتبعوهم مشرقین، اشراق کے وقت ان کا پیچھا کیا اور پہنچے. فلما تراء الجمعان، جب دونوں لشکر آمنے سامنے آ گئے، قال اصحاب موسیٰ اننا لمدرکون، اصحاب موسیٰ بنی اسرائیل نے کہا ہے ہم مارے گئے. یعنی سامنے سمندر ہے، موت ہے، اور پیچھے لشکر فرعون کا، اس طرف بھی موت ہے، تو ہم دونوں طرف سے مارے گئے. انا لمدرکون، اب بچنے کا کوئی راستہ نہ رہا. قال، موسیٰ علیہ السلام کا یہ قول ہے، اللہ تعالیٰ بیان فرما رہا قرآن مجید میں، قال کلا، ہرگز نہیں، یہ بات غلط ہے جو تم کہہ رہے ہو. ان معی ربی سیہدین، بے شک میرے ساتھ میرا رب ہے، وہی میری رہنمائی فرمائے گا. سب سے مشکل وقت انسان کی زندگی میں موت کا وقت ہوتا ہے، اپنی موت کا وقت، اس سے بڑھ کر ان لوگوں کی موت کا وقت جن کا وہ ذمہ دار ہے۔ آپ کے پیارے اپنے گھر والے ہیں، اگر کوئی حادثہ سامنے ہوتا ہے، کوئی طوفان آتا ہے، کوئی زلزلہ آتا ہے، تو انسان کو صرف اپنی جان کا خدشہ نہیں، اس سے بڑھ کر اپنے پیاروں کا خدشہ ہوتا ہے۔ اس بڑی مصیبت میں، اس بڑی آزمائش میں، بڑے امتحان میں ثابت قدمی اللہ تعالیٰ کی طرف سے آتی ہے، لیکن اس ثابت قدمی کے لیے پہلے دل میں کچھ ہونا چاہیے۔ اگر دل میں یہ چیز نہیں ہے تو پھر ثابت قدمی کیسے ملے گی؟ دل میں ایمان اور یقین ہے اور زبان پر اس کا اظہار ہے، پھر ثابت قدمی بھی ملتی اللہ تعالیٰ کی طرف سے۔ اس سے پہلے موسیٰ علیہ السلام کے پاس یہ لاٹھی پہلے موجود تھی، یہ نہیں فرمایا کل ان معی عصائی، یہ نہیں فرمایا کہ ہرگز تم غلط کہ میرے ساتھ، میرے پاس یہ لاٹھی ہے، ابھی میں کرشمہ کر کے دکھاتا ہوں، ابھی دکھاتا ہوں کہ یہ کیا بگاڑ سکتے ہیں میرا، نہیں، مکمل عاجزی کے ساتھ، انکساری کے ساتھ اپنے رب کی بارگاہ میں قال کل، تم غلط کہتے ہو، ہم مارے گئے، ایسے مارے گئے، کس نے کہا؟ میرے ساتھ میرا رب ہے جو میری اس سب سے بڑی مصیبت میں رہنمائی فرمائے گا۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے فاوحینا الی موسی، ف ثم نہیں ہے، وقت نہیں ہے، فوراً ہے، فاوحینا بس ہم نے وحی فرمائی، وحی کی موسیٰ علیہ السلام پر، فاوحینا الی موسی ان اضرب بعصاک البحر، اپنی لاٹھی کو سمندر پہ مارو، اب لاٹھی کو پانی پہ مارا جا رہا ہے، فانفلق فکان کلو فکان کلو فرق کالطود العظیم، فانفلق کھل گئے سمندر اور دونوں طرف پہاڑوں کے مانند جو سمندر کا پانی ہے وہ رک گیا، یوں کھل گیا اور سمندر کا پانی رک گیا، کالطود العظیم بڑے پہاڑ کی مانند، راستہ کھل گیا۔ دوسری آیت میں آیا ہے طریقا یبسا، خشک راستہ، کیچڑ بھی نہیں، تاکہ اللہ تعالیٰ کے پیاروں میں سے ایک شخص بھی نہ پھسلے، طریقا یبسا، پانی میں، جب پانی، ابھی پانی سوکھنے کے لیے وقت ہے، پھر ورنہ پانی ہے تو پھر کم سے کم اگر پانی چل کیچڑ تو ہوتا ہے نا، وہ بھی نہیں، اللہ کا حکم ہے، پانی اللہ کی مرضی سے چلتا ہے اور اللہ کی مرضی سے کھل جاتا ہے، زمین خشک اور تر اللہ کی مرضی سے ہوتی ہے۔ موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام اور بنی اسرائیل اس راستے کو لے کر چل پڑے، یہ رہنمائی اللہ تعالیٰ کی طرف سے، یہ نجات کا راستہ ہے، کل ان معی ربی سیہدین، ہدایت ملی اور نجات بھی ملی۔ مفسرین فرماتے ہیں جب آخری جانور بھی وہاں سے گزر گیا، آخری جانور، ایک جانور کو بھی چوٹ نہیں لگی، جب اللہ تعالیٰ اپنے حفظ و امان میں رکھتا ہے تو پھر ایسے رکھتا ہے، ایک جانور بھی ہلاک نہیں ہوا، جب سب گزر گئے۔ اچھا، ابھی وہ جا رہے تھے راستے میں، کیونکہ راستہ کافی لمبا تھا، تو فرعون آ کے پہنچ گیا، فرعون گھوڑے پر سوار اور یہ بڑا عجیب نظارہ دیکھ رہا ہے، زندگی پہلے مرتبہ فرعون کو ڈر لگا حقیقتا، ورنہ اپنے دل سے وہ بھی مانتا تھا کہ وہ خالق المالک نہیں ہے، وجحدوا بها واستقرت انفسهم ظلما وعلوا، فرماتے جھٹلا تو دیا ان لوگوں نے، زبان سے جھٹلایا فرعون نے، اس کے لشکر نے اور اس کے ہم نوالے ہم پیالوں نے، اپنے دل میں یقین کے ساتھ جانتے ہیں، حق کو جان لیا ہے۔ یہ تو کہہ دیا فرعون نے ایک مرتبہ، انا ربکم الاعلى، میں تمہارا سب سے بڑا رب ہوں، میں کہ اپنے آپ کو معبود بھی بنایا ہوا تھا اپنی قوم کا اور لوگوں کا، لیکن اپنے دل کے یقین، دل سے یقین سے جانتے ہیں کہ وہ رب ہے ہی نہیں اور اس قابل ہی نہیں ہے. برحال تو انہیں زارہ دے کے پریشان ہو گئے. اب اس نے فیصلہ کرنا کیا ہے, اب پورا لشکر اس کے پیچھے ہے جو وہ خود تیار کر کے آیا ہے, اپنے گھر محلات سب چھوڑ کے آیا ہے, اپنے سارے آسائش چھوڑ کے اپنی طاقت لے کر آیا ہے. فرعون اس نے اپنا پورا لشکر لے کے آیا تھا, مکمل طاقت ہے اس کافر اور جابر اور ظالم کی, اور عجیب سا نظارہ سامنے ہے. اب فیصلہ کر رہے ہیں واپس لوٹ کر جانا ہے یا آگے بڑھنا ہے. آگے بڑھنا ہی تھا, کوئی راستہ نہیں تھا, اور تکبر گھمنڈ انسان کو مار دیتا ہے. واللہ اگر فرعون یہاں پہ توبہ کر رہے تھے اللہ سبحانہ اس جگہ پہ معاف کر دیتا, لیکن توبہ نہیں کی فرعون نے. سنیں تو بعض مفسرین یہ بھی فرماتے ہیں کہ گھوڑا خود اتر پڑا اس جگہ پہ. فرعون یعنی ابھی سوچ رہے کرنا کیا ہے, پریشان ہے, تو جب گھوڑا اتر پڑا تو سب پیچھے اس کے لگ گئے اور پھر واپسی کا راستہ بند ہو گیا. اچھا اب یہ سوچ رہے چلو میں بھی بھاگ کر نکل جاؤں گا دوسری طرف. جب بالکل درمیان میں پہنچے اور پورا لشکر میں سے کوئی باقی نہیں بچا پیچھے, سب لشکر درمیان میں آ گئے, اللہ نے سمندر کو حکم دیا اب تم مل جاؤ, پانی سب مل گیا آپس میں. فرعون دیکھ رہا ہے کہ اب غرق ہونے والا ہے. اب جب روح حلق تک پہنچی ہے اور موت یقینی ہو گئی ہے, فرعون نے کہا میں بنی اسرائیل کے رب پر ایمان لاتا ہوں. اس کی یہ توبہ اللہ نے قبول نہیں فرمائی, کیونکہ توبہ کا وقت ختم ہو چکا تھا. اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر علیہ وسلم فرماتے ہیں توبہ کا دروازہ کھلا ہوتا ہے جب تک کہ روح مطلب یغرقی یعنی روح جب حلق تک نہیں پہنچتی. اگر روح حلق تک نہیں پہنچی ہے ابھی زندہ ہے تو توبہ کا دروازہ کھلا ہے. جب روح حلق تک پہنچ جاتی ہے کوئی بھی انسان ہو توبہ کرنی ہے توبہ کا وقت زندگی میں ہے, موت کے وقت توبہ کا دروازہ بند ہو جاتا ہے, کیونکہ مرنے کے بعد تو توبہ ہے ہی نہیں نا. تو موت جب یقینی آ جاتی ہے اور روح حلق تک پہنچ جاتی ہے اور غرغرہ شروع ہو جاتا ہے, موت یقینی ہو جاتی ہے, تو پھر توبہ کا دروازہ بند ہو جاتا ہے. اللہ نے فرمایا فَالْيَوْمَ نُنَجِّيكَ بِبَدَنِكَ لِتَكُونَ لِمَنْ خَلْفَكَ آيَةً, آج ہم تمہیں تمہارے جسم کو باقی چھوڑ دیتے رکھ دیتے ہیں تاکہ دوسرے لوگوں کے لیے آیت بن کے رہ جاؤ, عبرت مثال عبرت بن کے رہ جاؤ, کہ دنیا کا سب سے بڑا کافر سب سے بڑا جابر جس نے کہا تھا میں تمہارا سب سے بڑا رب ہوں اس کا حال کیا ہوا ہے, کہاں ہے اس کی ربوبیت اس وقت, اس کی طاقت اس کا لشکر کہاں ہے, اسے موت سے کیوں نہیں بچا سکا. فرعون ہلاک ہوا اس کا لشکر بھی ہلاک ہوا. یہ بہت بڑا دن تھا بنی اسرائیل کے لیے, اور اس دن میں بنی اسرائیل نے خوشی منائی, اور خوشی منانے کا طریقہ بھی شرعی ہے, کوئی جشن نہیں ہے, کوئی گانا بجانا نہیں ہے. گانے بجانا اس وقت بھی موجود تھے, جشن اس وقت بھی موجود تھے, لیکن یہ اللہ تعالیٰ کے انبیاء علیہ السلام کی تعلیمات ہے کہ خوشی بھی شرعی طریقے سے منانی ہے, اور خوشی کا اظہار یوم عاشوراء میں کیا ہے, اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا ہے. شکر کیسے ادا کرنا ہے, روزہ رکھنے سے ادا کرنا ہے. یہ ہے قصہ بنی اسرائیل کی نجات اور فرعون کی ہلاکت کا مختصرا. اور دوسری بات اہمیت کے اعتبار سے جو ہمیں ملی ہے سیرت کی کتابوں میں, یوم عاشوراء میں ایک بہت بڑا سانحہ ہوا ہے امت میں, سانحہ کربلا, اور سیدنا الحسین رضی اللہ عنہ کی شہادت. سیدنا حسین رضی اللہ عنہ کو قتل کر دیا گیا اور ان کے ساتھ ان کے گھر والوں میں تقریباً 18 مردوں کو ان کے ساتھ قتل کر دیا گیا بڑی بے دردی سے. اور یہ بڑا ایک خوفناک سانحہ ہے. اور اس سانحہ کے اعتبار سے اہل قبلہ دو حصوں میں تقسیم ہو گئے مسلمان جو ہیں. ایک گروہ نے اس دن کو عاشورہ کے دن کو رونا دھونا ماتم کے لیے متعین کر دیا ہے کہ اس دن ماتم کرنا ہے, رونا ہے, دھونا ہے, مارنا ہے, پیٹنا ہے اپنے آپ کو, زنجیروں سے مارنا ہے, بلیڈوں سے مارنا ہے, اپنا خون نکالنا ہے اور یہ اس لیے کرنا ہے جیسے کہ وہ کہتے ہیں کہ وہ اس دن کو ہمیشہ کے لیے یاد رکھنا چاہتے ہیں. اس دن میں نواس رسول صلی اللہ علیہ وسلم سیدنا حسن رضی اللہ عنہ کو بے درد سے قتل کیا گیا ہے اور وہ اس دن ماتم مناتے, سوگ مناتے ہیں اور اپنے آپ کو جسمانی تکلیف پہنچاتے ہیں جتنی زیادہ وہ پہنچا سکتے ہیں. اور حقیقت میں, اور پھر اس دن یا حسین کے نعرے, یا علی کے نعرے, ان کو پکارنا, ان سے استغاثہ حاصل کرنا, ان سے مدد حاصل کرنا, سبیلے چلانا سیدنا حسین کے نام پر, اور دیگر عبادات صرف کرنا, قربانی وغیرہ کرنا ان کے نام پر. دوسری طرف جو دوسرا گروہ ہے انہوں نے کہا کہ سانحہ کربلا ایک بڑا سانحہ ہے, اس میں کوئی شک نہیں, اور اس میں مسلمانوں کو یا مسلمان امت پر ایک سیاہ دھبا بھی ہے, اس میں کوئی شک نہیں ہے. لیکن اس دن کرنا کیا ہے؟ کیا رونا دھونا ہے, ماتم منانا ہے, کالے کپڑے پہننے ہیں, اپنے آپ کو مارنا پیٹنا ہے, زخم لگانے ہیں, یا وہ راستہ اپنانا ہے جو تعلیمات مصیبت وقت ہمیں اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سمجھا کر گئے ہیں اور جس پر صحابہ اور سلف قائم رہے ہیں؟ کیونکہ سانحہ کربلا جب ہوا تو صحابہ بھی زندہ تھے, کئی صحابہ موجود تھے. تو صحابہ نے اس دن کیا کیا؟ یہ دن کی زندگی میں کئی سال آتا رہا. ائمہ محدثین ہیں, فقہاء عظام ہیں, علماء موجود تھے اس زمانے میں, ان کی زندگی میں یہ عاشورہ بار بار آتا رہا, وہ کیا کرتے رہے؟ اور ہمیں حکم دیا گیا ہے وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ, اور یہ بھی حکم دیا گیا ہے کہ ہم سبیل المؤمنین کے راستے کو اپنائیں, وہ یہی راستہ نجات کا راستہ ہے. تو قرآن سنت کی روشنی میں اور سلف کا جو عمل ہم دیکھتے ہیں تو اس میں کہیں پہ نظر نہیں آتا کہ ماتم کرنا ہے, رونا ہے یا دھونا ہے, اپنے آپ کو زخم لگانے ہیں, خاص قسم کالے کپڑے پہننے ہیں, یا سوگ یا ماتم منانا ہے. یہ چیز ہمیں نہیں ملتی. اس کے برعکس جو ہمیں ملتا ہے, مصیبت پر صبر کیا جاتا ہے. مصیبت پر کہا جاتا ہے انا للہ و انا الیہ راجعون, الذین اذا اصبت مصیبت قالوا انا للہ و انا الیہ راجعون, اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے. مصیبت میں ہم غمزدہ ہوتے ہیں, اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں ساری اولاد وفات پا گئی سوائے سیدہ فاطمہ کے رضی اللہ عنہا, جو اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے 6 مہینے کے بعد وفات پائی. لیکن جو باقی اولاد تھی سب کے سب اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم زندگی میں وفات پا گئے. اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت کیا کیا؟ غمزدہ ہوئے کہ نہیں ہوئے؟ اولاد ہے, اولاد سے محبت سب کو ہوتی ہے، تکلیف بھی ہوتی ہے، لیکن اس غم کا اظہار کیسے کیا جاتا ہے؟ اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے بیٹے ابراہیم، چھوٹا بچہ ہے، وفات پا گیا، اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اپنے بیٹے کو ہاتھ میں اٹھایا ہوا ہے، فرماتے ان العین لتدمع وان القلب لیحزن، آنکھیں تر ہو جاتی ہیں، آنکھوں سے آنسو نکل آتے ہیں، اور دل میں بھی تکلیف محسوس ہوتی ہے، تنگی محسوس ہوتی ہے، غم محسوس ہوتا ہے، اور ابراہیم ہم تیری جدائی میں غم زدہ ہیں، لیکن کہیں گے وہی جس سے اللہ تعالیٰ راضی ہوتا ہے، جو ہمیں رب کو پسند ہے، سبحان اللہ۔ یہ طریقہ ہے، اگر کوئی مصیبت آتی ہے اسے نمٹنا کیسے ہے؟ شرائط پہلے موجود ہے، سانحہ کربلا میں مصیبت ہوئی ہے، کوئی شک نہیں ہے، استرجاع کرتے ہیں، کہتے ہیں ان للہ و ان الیہ راجعون، اور غم بھی ہوتا ہے، اور یہ عجیب دن ہے عاشورہ کا دن، ایک طرف خوشی ہے اور شکرانے کا روزہ رکھتے ہیں، دوسری طرف غم ہے، اس پر صبر کرتے ہوئے کہتے ہیں ان للہ و ان الیہ راجعون، اور انسانوں کو یاد بھی کرتے ہیں اور دعا بھی کرتے ہیں ان کے لیے کہ اللہ تعالیٰ ان سے راضی ہو جائے، جس کا اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ اللہ تعالیٰ صحابہ سے راضی ہے، رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، الغرض۔ تو یہ عاشورہ کے دن کی اہمیت اور فضیلت، مختصرا جو اسباق ہمیں ملے ہیں اس دن کی اہمیت اور فضیلت سے، ہم سب نے بیچ میں کچھ کا ذکر بھی کیا۔ نمبر ایک، سب سے پہلے صبر کا سبق ملتا ہے ہمیں، جیسے اللہ نے فرمایا فاصبر کما صبر اولو العزم من الرسل، صبر کرو میرے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم جیسا کہ اولو العزم رسول نے صبر کیا تھا۔ تو صبر کا سبق ملتا ہے ہمیں، صرف اس دن میں نہیں پوری زندگی ہم نے صبر کرنا ہے، مصیبتیں ایک دن نہیں آتی، مصیبتیں بار بار آتی ہیں، تکلیفیں بار بار ملتی ہیں، کسی غالب دشمن کا جو قہر ہے، جو ظلم ہے، وہ کسی وقت بھی ہو سکتا ہے، تو کیا کرنا ہے؟ صبر کرنا ہے۔ جب انسان کمزور ہو، کوئی اور راستہ نہ ہو، نہ تو اس کے پاس طاقت ہے کہ بدلہ لے، تو بھی صبر ہی بہترین راستہ ہے، جس کی تعلیم ہمیں قرآن سنت میں ملتی ہے، تو ہمیں صبر کا سبق ملتا ہے، اور صبر عبادت ہے۔ یہ نہ سمجھے کہ صبر کرنا جو ہے وہ بزدلی ہے، نہیں، صبر کرنا عبادت ہے۔ بزدل وہ ہے جو طاقت کے ہوتے ہوئے بھی وہ نہ کر کے اس کو کرنا چاہیے، بزدلی اور چیز ہے، صبر تو اللہ کا حکم ہے، فاصبر فعل امر ہے، اور صبر مصیبت پہ، صبر کرنا مصیبت کے وقت جو ہے وہ فرض ہے، تو ہمیں صبر کا سبق ملتا ہے۔ اور جو صبر کرتے کیا ملے گا انہیں؟ انما یوفی الصبر اجرہم بغیر حساب، جو صبر اللہ کے لیے کرتے ہیں ربک فاصبر، جو اپنے رب کے لیے صبر کرتا ہے کتنا اجر ملے گا اسے؟ بغیر حساب اجر ملے گا، کیونکہ صبر میں کڑواہٹ محسوس ہوتی ہے، صبر میں تنگی محسوس ہوتی ہے، صبر میں تکلیف محسوس ہوتی ہے، سبحان اللہ۔ تو اس لیے اس کا اجر بھی اتنی ہی عظیم ہے جتنی عبادت میں تکلیف زیادہ ہوتی ہے، الغرض۔ دوسرا سبق ہمیں ملتا ہے شکر کرنے کا، خوشی کے وقت ہم نے شکر کرنا ہے اللہ تعالیٰ کا، شکر کیسے کرنا ہے یہ بھی لازمی ہے۔ بعض لوگ شکر تو کرتے ہیں، خوشی مناتے ہیں، لیکن اپنے رب کو ناراض کر کے خوشیاں مناتے ہیں، تو کیا شکر کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے بیٹا دیا ہے، اور بیٹے پر جو شکر کرنا تھا، عقیقہ ہے، جو شرعی طریقہ ہے وہ اپنانا تھا، نہیں بیٹے کی پیدائش کی خوشی پر پورا ایک گانے بجانے کا بینڈ منگایا گیا ہے، اور اس میں ساری رات میوزک بجی ہے، گانے بجی ہے، اور ناچ گانے اور ناٹ، یہ سب یہ کیا ہے؟ یہ اللہ کا شکر ہے یا نا شکری ہے نعمت کی؟ اور ہم یہ دیکھ رہے ہیں، چھوٹی مثال دے تو، بچے کی پیدائش پر یا شادیوں پر جو ہم نافرمانیاں کرتے ہیں، آپ گن کے دیکھ لیں کتنی ہم گن سکتے ہیں؟ علم رحم اللہ سبحانہ وتعالی، پھر مصیبت کھڑی ہو جاتی ہے، بیٹے کا گھر خراب ہو گیا، اس کا خاوند ٹھیک نہیں ہو، بیٹے پہ ظلم کیا جا رہا ہے، ارے بیٹے کو طلاق ہو گئی ہے، ارے مصیبت کہاں پہ؟ پہلے دن سے منگنی سے پہلے سے نافرمانیاں شروع ہوتی ہیں، ولیمے کے بعد تک نافرمانیاں ہوتی ہیں. ایک نافرمانی کافی نہیں، دو نہیں، دس کافی نہیں. یہ اللہ کا شکر ہے، یعنی شادی بھی بڑی نعمت ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے، پہلے کہ ہم اس قابل ہیں کہ ہم شادی کریں، پھر بیٹے کا رشتہ بھی آیا ہے، اس کا شادی بھی ہوئی ہے، نعمت ہے واللہ. کئی لوگ ترستے ہیں، کئی لوگ قابل نہیں ہیں، کئی لوگوں لڑکے بیٹے کے ہم رشتے نہیں آتے. اللہ تعالیٰ نے تمہیں تمہارے لیے آسانی فرمائی ہے، رشتہ بھی آیا ہے، شادی بھی ہو رہی ہے، لیکن رب کو ناراض کر کے شادی ہو رہی ہے. بچے کی پیدائش پر بڑی نعمت ہے، ان سے پوچھے جو باج ہے، جو بے اولاد ہے، کیا تمنا کرتے ہیں اور کتنی لاکھوں روپے لگا چکے ہیں علاج پر، لیکن اللہ کی حکمت ہے کہ اولاد نہیں ہے، ان سے پوچھیں ذرا. اللہ تعالیٰ نے بیٹے سے نوازا ہے، نرینہ اولاد ہے، خوشی مناتے ہیں رب کو ناراض کر کے. کیا خوشی ہے؟ کیا یہ شکر ہے اللہ تعالیٰ کا؟ شکر ایسا ادا کیا جاتا ہے، شکر ادا کیا جاتا ہے جیسا کہ ہمیں شرع بتایا گیا ہے. شکر کا اظہار بھی شرعی ہونا چاہیے. ہم عقیقہ کرتے ہیں بچے کی ولادت پر ساتویں دن، یہ مسنون ہے، اس میں دو بکرے ذبح کیے جاتے ہیں لڑکے کے لیے، یہ مسنون ہے. اس گوشت میں سے کھایا جاتا ہے اور دوسروں کو کھلایا جاتا ہے، یہ مسنون ہے. لیکن اس دن گانے بجانے کے کہاں سے آ گئے، اس دن ناچ گانے کہاں سے آ گئے؟ سبحان اللہ. تو اللہ تعالیٰ سے ڈریں، اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا شکر کریں جیسے کہ شکر کرنے کا حق ہے. تیسرا جو ہمیں سبق ملتا ہے اس دن میں، اللہ تعالیٰ پر بھروسہ کریں، توکل کریں، جیسے کہ اللہ تعالیٰ پر توکل کرنے کا حق ہے. کل ان معی ربی سیہدین، یہ کبھی نہ بھولنا، اسے اپنے زندگی میں قاعدہ بنا لیں. ہر کسی میرا رب میرے ساتھ ہے. جب مصیبت آئے اور لوگ کہیں ہے تم مارے گئے ہو، لوگ کہتے ہیں نا، لوگوں کی زبان خاموش نہیں ہوتی. بعض اوقات انسان کی مصیبت پھنس جاتا ہے، مصیبت میں کسی کو بیماری، شوگر ہو گئی، اگر تم بس تباہ ہو گئے، شوگر ہو گئے تم مر گئے، تو اللہ کے بندے بیماری اسے ہوئے اسے ذرا حوصلہ دو، کچھ امید کی کرن اسے نظر آئے. کئی لوگ بیچارے شوگر سے اتنی ڈرتے ہیں، میں کیا بتاؤں، میرے پاس مریض آتے ہیں وہ بتا دینا کہ آپ کی شوگر بڑھی ہوئی ہے، واللہ بعض لوگوں کے چہرے بدل جاتے ہیں، بالکل پیلے پڑ جاتے ہیں، یعنی جیسا کہ موت آ گئی نا بس، نعوذ باللہ. ارے کیا ہو گیا، بلڈ پریشر بڑھا ہوا ہے، کچھ بیماری تو نہیں لگ رہی بلڈ پریشر، ٹھیک ہو جائے گا نا، ارے شوگر ٹھیک ہو جائے گی نا. لوگ کہتے ہیں کہ شوگر والا کبھی یعنی بچ نہیں سکتا. سبحان اللہ، شوگر کے مریض 30-30 سال ہو کے زندہ ہیں، نہیں مر گئے شوگر والے سارے، بلڈ پریشر کے مریض، دل کے مریض، موت کا وقت متعین ہو چکا ہے. شوگر سے اس کا کیا تعلق ہے؟ اگر شب صرف بیمار لوگ مرتے تو تندرست کبھی نہ مرتے. سبحان اللہ. تو توکل اپنے رب پہ کرنا ہے. جب لوگ سارے مل کے کہیں ہے تم مارے گئے ہو، تو کیا کہنا ہے؟ کل ان معی ربی سیہدین. کوئی راستہ نظر نہیں آ رہا، کہاں سے آسانی آتی ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے، یہ ہمارے بس کی بات نہیں ہے. لیکن یقیناً کہنا ہے کہ تم غلط کہتے ہو، میرے ساتھ میرا رب ہے، میرے رہنمائی ضرور فرمائے گا. اور واللہ مجرب بھی دیکھ بھی لے، سب سے بڑی مصیبت میں بشرطی اپنے دل سے کہے، دل کے یقین کے ساتھ کہے، اور دیکھیں کیسے آسانی آتی ہے. اپنے رب سے ذرا مانگ کر تو دیکھیں. ایک شخص، کل کی بات ہے، کل ایک شخص کہہ رہا تھا کہ میں ایک حرم میں گیا تھا، ایک تمنا تھی ایک عالم سے ملاقات کے لیے، تو میں نے دو رکعت پڑھنے سے پہلے اب رب سے یہ دعا کی کہ اللہ تعالیٰ مجھے آج مجھے اس شخص سے ملا دے. میں نماز پڑھی، کہتا ہے میں نے سلام پھیرا، اس طرف پھیرا تو میرے ساتھ بیٹھا ہوا تھا، کہتا 3 دن سے میں کوشش کر رہا تھا، مل نہیں سکتا تھا. میں نے کہا اللہ تعالیٰ آج مجھے بس اسے ملا دے، سفر میں اتنے دور سے کر کے آیا ہوں، شاید دوبارہ ملاقات بھی نہ ملے، بس آج اللہ تعالیٰ مجھ سے. میں نے کتنے دن میں یہ میں نے نیت کی اور یہ اپنے رب سے دعا کی اپنے دل کے یقین کے ساتھ. کہتے ہیں واللہ میں نے جب اس طرح سلام پھر میرے ساتھ وہی بیٹھا ہوا تھا، اللہ نے اسے کہاں سے لے کے آیا، کیسے اس کے ساتھ بٹھا دیا، یعنی کہ دوسرا تیسرا بھی نہیں تھا. میں نے کہا ہو سکتا کہ تیسرا ہو چوتھا ہو، کہتا نہیں واللہ میرے ساتھ والا ہی تھا. سوچ سکتے تمہیں اس وقت ملتا ہے چوتھے نمبر پہ دعا اپنے رب سے مانگے دل کے یقین کے ساتھ، ضائع نہیں جائے گی واللہ، اپنے رب سے مانگ کر کے دیکھیں. مدد اپنے رب سے مانگنی ہے، انعام اسی کا ہے، احسان اسی کا ہے، ہم بھی اسی کے ہیں، پوری کائنات اسی کی ہے، تکلیف بھی اسی کی مرضی سے آتی ہے، اسی کی اجازت سے ہوتی ہے. یہ نہ سمجھے کہ اگر کوئی دشمن کا غلبہ ہے تو یہ دشمن کا کمال ہے، نہیں، اس کا کوئی کمال، اس کو کوئی حیثیت ہی نہیں ہے، اللہ تعالیٰ کی آزمائش ہے. وہ لازمی کہ اس میں ہمارا بھی قصور ہو، اللہ تعالیٰ کے پیارے میں موسیٰ علیہ السلام کے نبی ہیں، کیا قصور تھا ان کا؟ لیکن کافر ظالم جابر مسلح تھا ان پر، لازمی نہیں. ہاں اگر ہمارا کوئی قصور ہے، کوئی نقص ہے، تو توبہ کریں. تو پانچویں نمبر پہ ہمیں جو سبق ملتا ہے توبہ کا ملتا ہے، ہمیں توبہ کرنی ہے، اور توبہ کا وقت مرنے سے پہلے تک ہوتا ہے، ابھی وقت ہے توبہ کرنے کا. اور واللہ اللہ تعالیٰ غفور رحیم ہے، تواب ہے، کریم ہے، غفار ہے. ہم توبہ کر کے تو دیکھیں، جس کے لیے ندامت سب سے پہلی شرط ہے، دل میں ندامت، غلطی ہو گئی نادم تو ہونا چاہیے نا، ہائے مجھ سے غلطی، کاش میں ایسا نہ کرتا. یہ واللہ کاش آپ کو کسی جگہ پہ لے کر ہی جائے گی، کاش ایسا نہ کرتا میں. لیکن جب یہ کاش بھی دل سے چلی جاتی ہے، ندامت بھی ختم ہو جاتی ہے، پھر ہر درمی کے سوا کوئی راستہ باقی نہیں رہتا ہے. پانچویں نمبر پر جو ہمیں عاشورہ کے دن سے سبق ملتا ہے، اتباع سنت، توحید کا سبق ملتا ہے سب سے پہلے، کہ ہم نے اپنے رب کی توحید کیسے کرنی ہے. یہ کہنا کہ میرے رب میرے ساتھ میرے رہنمائی کر فرمائے گا، یہ توحید ہے، رب کو پکارنا توحید ہے. تو ہمیں یہ سبق ملتا ہے، اپنی زندگی اس توحید پر قائم رکھیں. ہماری سارے کے سارے عبادات صرف و صرف اللہ تعالیٰ کے لیے ہے، اللہ تعالیٰ ہمیں اسی مقصد کے لیے پیدا کیا ہے. پھر چھٹے نمبر پر ہمیں سبق ملتا ہے اتباع سنت. اللہ تعالیٰ کے پیارے موسیٰ علیہ السلام نے شکرانے طور پر روزہ رکھا، بنی اسرائیل نے بھی اتباع کرتے ہوئے روزہ رکھا، اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے روزہ رکھا، صحابہ نے اتباع کرتے ہوئے روزہ رکھا، جو ہم بھی روزہ رکھتے ہیں، یہ اتباع سنت ہے. اور اس اتباع سنت ہر چیز مطلوب ہے شرعاً، کیونکہ سنت کی ضد ہے بدعت، توحید کی ضد ہے شرک، تو شرک سے بچنا ہے اور بدعت سے بچنا ہے، توحید کا راستہ اپنانا ہے، سنت کا راستہ اپنانا ہے. یہ سبق ہمیں عاشورہ کے دن میں ملتا ہے، یعنی یہ جو یا حسین کے نعرے لگتے ہیں، یہ سبیلیں چلتی ہیں، شرک اور بدعت ہے، اس کے برعکس ہم نے کام کرنا تھا. اور پھر یہی لوگ اس دن اہل بدعت جو ہیں، سبیلیں چلاتے ہیں، شربت پیتے ہیں اور کھانا بھی کھاتے ہیں. کرنا کیا چاہیے تھا؟ روزہ رکھنا چاہیے تھا، لیکن سبحان اللہ جب مخالفت کی توحید اور سنت کی تو ظاہر یہ ہونا تھا، شرک اور بدعت کے ساتھ کوئی خیر باقی رہ نہیں سکتا، واللہ سوال نہیں پیدا ہوتا. ساتویں آٹھویں نمبر پر ہمیں جو اس میں سبق ملتا ہے، منہج سلف کی اتباع، کہ سلف سنہ کربلا کے بعد، اس وقت بھی زندہ، بعد میں بھی زندہ تھے، انہوں نے کیا کیا ہے؟ کبھی ماتم منایا ہے؟ کبھی کوئی ایسا عمل کیا ہے جیسے یہ لوگ کرتے ہیں؟ کبھی غیر اللہ کو پکارا ہے؟ سلف سے ہمیں ہمیشہ سنت کا راستہ ملے ہیں، اتباع سنت، تو ہمیشہ خیر ہی ملی ہے، اس لیے ہمیں حکم دیا گیا کہ ان کے راستے کی اتباع کرنی، پیروی کرنی ہے، بلکہ ہمارا عقیدہ بھی ان کے عقیدے جیسا، ہمارا ایمان بھی ان کے ایمان جیسا ہونا چاہیے. فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ فَقَدْ اِهْتَدَوْا، اللہ تعالیٰ نے ہدایت کو جوڑ دیا ہے صحیح عقیدے کے ساتھ، جیسا کہ سلف صحابہ کا اور سلف کا عقیدہ تھا. آج ہمیں بھی اپنے عقائد کو دیکھنا ہے، ہمارا عقیدہ کیا، ہمارا منہج کیا ہے، کہ ہم صحابہ کے راستے پر چل رہے ہیں یا کسی اور کے راستے پر چل رہے ہیں. واللہ میرے بھائیو، عجب بات ہے، صرف نوافل کا کام نہیں ہے ماتم منانا، صرف 10 تاریخ کو نہیں، محرم کی پہلے جو 10 دن ہیں، سارے 10 دنوں میں چار پائی الٹی ہو جاتی ہے، میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے. صرف روافض نہیں کرتے, شیعہ نہیں کرتے, بعض جو اپنے اہل سنت کہتے وہ بھی کرتے. بریلوی جو ہیں چار پائی الٹی ہیں, شادی نہیں کرنی محرم میں, کیوں نہیں کرتے؟ کہتے پاپ ہوتا ہے. کیا پاپ ہوتا ہے؟ کہتے اس میں برکت نہیں رہتی. سبحان اللہ. اچھا جو محرم کے بعد شادی ہوتی ہے اس میں طلاق نہیں ہوتی, تو طلاق کہاں سے, اس کا تعلق کیا ہے؟ اور کئی صحابہ محرم میں شادی کی ہے, سارا کربلا کے بعد سلف شادی کرتے آئے ہیں. تو منہج سلف جو ہے یہ نجات کا منہج ہے, واللہ عصمت ہے اس میں, اور جس نے اس کی مخالفت کی واللہ وہ ہلاک ضرور ہوا ہے. ان بدعات و خرافات سے بچے, بدعت ہلاکت ہے واللہ. بدعت کے ساتھ کوئی خیر باقی نہیں رہتا, شرک کو بدعت کے ساتھ خصوصی طور پر. تو ہمیں کیا کرنا ہے؟ منہج سلف کی اتباع کرنی ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ سب عمل فعمل صالح کی توفیق عطا فرمائے, قرآن اور سنت پر چلنے کی, منہج السلف الصالحین کی پیروی کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ ہمیں شرک بدعات و خرافات سے دور فرمائے اور محفوظ فرمائے. واللہ اعلم. سبحانک اللہم وبحمدک, اشہد ان لا الہ الا انت, استغفرک واتوب الیک.